بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرشتہ پن اور جانور بنے کی جو صورتیں ارشاد فرمائی ہیں وہ اس سے پہلے بیانات میں گزر چکی، اور ان عبارات کا جو آج پڑھنی ہیں خلاصہ اس سے پہلے بیان ہو چکا، اور حضرت رحمت اللہ کی اصل عبارت یہ ہے، فرماتے ہیں وَلِكُلِّم مِّن مَرْتَبَتَيْ الْمَلِكِيَّةِ وَالْبَهِيمِيَّةِ، اور قوتِ ملکیہ یعنی فرشتوں کی طاقت ایک انسان میں، فرشتوں کی صفات اور جانور پنا وہ جمع ہوتا ہے تو طرفان اس کے دو دو اطراف بنتے ہیں، وسطن اور ایک درمیان کی کیفیت ہے، اور یہ وما یقرب من طرف او وسطن، اور جو بھی درمیان ہے وہ درجات ہیں جو ایک طرف کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں یا قرب اور نزدیکی کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، اور بے شمار قسم در قسم کی بنتی چلی جاتی ہے، الا سوائے اس کے کہ ان رؤوس الاقسام بأقامها، کہ بڑی بڑی قسمیں جن پر احکامات لگائے جا سکتے ہیں، ولتی غیر کا بیمار کا، اور بڑی بڑی قسمیں ان دونوں چیزوں کی، جانور بنے کی اور فرشتوں جیسی معصومیت کی، اگر دیکھی جائیں جو بنیاد ہیں مختلف تناسب کے بننے کی، سمانیہ کے آٹھ قسمیں ہیں، حاصلت من انقسام الاجتماع بالتجاز الى اربع، اور پھر آپ اس کو دو حصوں میں اگر تقسیم کر لیتے ہیں تو ایک حصہ یہ ہے کہ جہاں پر ان ساری کیفیتوں کا آپس میں تجاز ہو جاتا ہے، ملکیت عالیہ اعلیٰ درجے کی فرشتوں کی طرح پاکیزگی کسی شخص میں پائی جاتی ہو، اور تجتمع مع بہیمت شدیدہ، اور اسی شخص میں جانور بنا بھی بہت شدید درجے کا تھا وہ، تو ایک قسم ہوگی، اور ضعیفہ یا یہ کہ یہ جو جانور بنا ہے یہ بھی ضعیف ہو اور فرشتوں کی صفت بھی ضعیف ہو، تو یہ دوسری قسم ہوگی. تیسری قسم ملکیت سافلہ، جہاں فرشتوں کی طاقت کمزور ہو اور حیوانیت بڑھ جائے، چوتھی قسم ہو گئی، اور تیسری ہو گئی، اور پانچویں چوتھی اس کے بالکل برعکس ہے کہ جہاں فرشتوں کی قوت زیادہ ہو اور جانور پناہ کم. والاجتماع باصطلاح ایضا الى اربعۃ مثلها، اور پھر ان چاروں کو اب دو سے مزید ضرب دے لیں تو یہ آٹھ بن جائیں گی، کہ چاروں چیزیں جو میں نے بیان کی ہیں، کبھی یہ صفات جمع ہوتی ہیں ایک شخص میں، اور یہ ساری آپس میں چاروں صفات مصالحت نہیں کرتی. ایک آدمی میں قوت بہیمیہ جانور بنا بھی شدید ہوتا ہے اور فرشتوں جیسی معصومیت بھی اعلیٰ درجے کی. دوسرا آدمی ہے جس میں دونوں چیزیں انتہائی کم درجے کی ہوتی ہیں اور یہ آپس میں بالکل مصالحت نہیں کرتی. تیسرا اور چوتھا کہ ایک ایک صرف ضعیف ہو جائے اور اس کے مقابلے میں اسی کی دوسری صرف کمی ہو جائے، تو یہ چار قسمیں ہیں جو آپس میں مصالحت نہ کریں، اور اگر یہ چاروں آپس میں ایڈجسٹ ہو جائیں، مصالحت کر دیں، تو کل قسمیں حکمن لا یختلف، تو پھر یہ آٹھ قسمیں ہو جائیں گی. وما وفق لمعرفة احکامها، اور جس شخص کو زندگی میں ان آٹھوں صفات کو سمجھنے کی توفیق مل جائے اور اس کا علم اتنا گہرا ہو جائے اور اس کی خدا سے معرفت بڑھ جائے تو استرعا من تشویشات کثیرہ، تو بہت سی پریشانیوں سے آرام پا جاتا ہے. وَنَحْنُ نَذْكُرُ هَاهُنَا مِنْ ذَٰلِكَ مَا نَحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي هَذِهِ الْكِتَابِ، اور یہاں ان احکامات کا ذکر کرتے ہیں جن کی اس کتاب حجت اللہ لوالدہ میں ہمیں ضرورت ہے. فَأَحْوَجَ النَّاسُ إِلَى الرِّيَاضَاتِ الشَّاقَّةِ، تو پہلی قسم میں وہ آدمی دیکھو، من کانت بہیمیت شدیدہ، جس آدمی میں جانور پنا زیادہ ہو، لا سیما صاحب التجاذب، اور بالخصوص اس میں بھی وہ جس میں بہیمیت اور ملکیت آپس میں ایک دوسرے سے تعاون نہ کریں اور اس شخص کو شدید کشمکش کا سامنا کرنا پڑے. اور ان آٹھ صفات میں پہلی یہ ہوئی کہ ایک آدمی نے فرشتوں جیسی معصومیت بھی اور جانور پنا دونوں کیفیات عروج پہ. دوسری قسم یہ ہوئی کہ اس میں فرشتوں جیسی معصومیت عروج پہ ہوئی اور جانور پنا کمزور ہوا، لیکن یہ دونوں قوتیں آپس میں ایک دوسرے سے تعاون نہیں کرتی. تیسری صورت یہ بنتی ہے کہ کسی آدمی میں فرشتوں جیسی معصومیت کم ہو اور جانور پنا زیادہ ہو، اور چوتھی صورت یہ بنتی ہے کہ فرشتوں جیسی معصومیت کم ہو اور جانور پنا بھی کم ہو، لیکن مصیبت یہ ہے کہ اس شخص کی قوتیں ایک دوسرے سے تعاون نہیں کرتی، جانور پنے پر اتر آئے تو حد سے زیادہ اور فرشتوں کی صفتوں بھی ایک حد سے. پانچویں قسم یہ بنتی ہے کہ فرشتوں کی قوت تو اس میں شدید ہو اور پھر انہی چار صفات کو تم دوہرا لو، مگر یہ چاروں صفات جب آپس میں مصلحتیں کرنے لگیں اور ایک ہی شخص میں یہ چاروں صفات دو صورتیں ہوئی، یا تو تعاون کریں ایک دوسرے سے یا نہ کریں، اگر کریں تو پھر مصیبت کم ہو جاتی ہے اور اگر نہ کریں تو یہی چاروں انسان کو ایک شدید ہیجان کی کیفیت ملے جاتی ہیں. تو اس طرح سے یہ آٹھ صفات مختلف لوگوں میں بنتی ہیں، اور اس کتاب میں جو ہمیں ضرورت پیش آ گئی کہ ہم ذکر کریں تو دیکھو فَأَحْوَجَ النَّاسِ إِلَى الرِّيَاضَاتِ الشَّاقَّةِ، سب سے زیادہ جس انسان کو مشقت کرنی پڑتی ہے اور ریاضت کرنی پڑتی ہے، من کانت بہیمیت شدیدہ، جس انسان میں جانور بنا شدید پایا جائے، لا سیما صاحب التجاذب، اور خاص طور پہ وہ لوگ جن کی بہیمیت سخت بھی ہو اور پھر اس میں جتنی بھی فرشتوں میں صفات ہیں وہ ایک دوسرے سے تعاون نہ کریں اور اس کے اندر یہ جنگ جاری رہے، تو اس آدمی کو اپنے نفس کو مارنے کے لیے بہت شدید محنت کرنی پڑتی ہے. یہ حضرت رحمت اللہ نے پہلی بات یہاں پر بیان کی ہے کہ اس آدمی کو نفس کچلنے کے لیے شدید محنت کرنی پڑتی ہے. یہ وہ ریاضتوں کا دور ہے جو اسلام کے آغاز کا دور ہے، اور اس زمانے میں تابعین، تبع تابعین، پھر اس سے جو ایک طبقہ پیدا ہوا صوفیہ کا، یہ ان کا دور ہے، اور انہوں نے شدید ریاضتیں کی، اور شدید ریاضتوں کے نتیجے میں ایک اور چیز کھلنا شروع ہوتی ہے، اور وہ چیز یہ ہے کہ کسی آدمی پر عالم ارواح کھلنا شروع ہو جائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کی توجہات عالیہ نے اور دین نے ان چیزوں میں آنے ہی نہیں دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی تربیت کی تھی وہ ان چکروں میں آئی. اسی لیے خلافت پر جب آگے حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ بات کریں گے تو وہاں آپ دیکھیں گے کہ وہ ان لوگوں کی صفات بیان کرتے ہیں
جو لیڈرشپ ہوتی ہے اور بڑے آدمیوں کا وجود کیسے بنتا ہے اور بڑے آدمی امت میں کس طرح قوموں کو، وطن کو، سوسائٹی کو مشکل مراحل سے گزار کر لے جاتے ہیں. اور جو اسلام تصور دیتا ہے لیڈرشپ کا اور جو شریعت بتاتی ہے، وہ کہتی ہے کہ لیڈر ترقیقت وہ ہے جو آج سے 100 سال بعد 200 سال بعد کی تصویر لا کر آئینے میں دکھا دے اور کہ یہ جن حرکتوں کو تم کر رہے ہو اس کا 100 سال بعد یہ نتیجہ نکلنا ہے اور تمہاری پالیسیز یہ انجام آئے گا اور یہ ہوں گی. اللہ کے ہاں ایسے نہیں ہے کہ کسی انسان کو محض عبادات میں کثرت سے، کہ وہ چونکہ نماز زیادہ پڑھتا ہے، روزے زیادہ رکھتا ہے، مجاہدہ زیادہ ہے، تو اسے قوم کی قیادت دے دی جائے. اس میں بہت بڑا عنصر جو نمایاں ہے وہ یہ کہ اس شخص کی عقل مخلوق خدا کو کتنی راحت پہنچا سکتی ہے. یہ وہ چیز ہے جو اللہ غیر مسلموں میں بھی دیکھتا ہے تو انہیں طاقت دے دیتا ہے. یہ امریکہ اور روس اور فلاں اور فلاں، یہ ان لوگوں کو جتنی قیادتیں ملی ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لیڈرشپ 50-50, 100-100 سال بعد کے منصوبے ان قوموں کے لیے سوچتی ہے کہ 100 سال بعد یہاں کیا ہے. افغانستان کی جنگ ہم دیکھتے ہیں کہ 2000 میں ہوئی اور اس میں ہوئی اور اس میں ہوئی، اور آپ جب ہسٹری ان کی پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ 1980 سے انہوں نے اپنی فوج کو 1975 سے لڑانا شروع کیا اور اپنی فوج کی ٹریننگ ایسی شروع کی کہ اگر پہاڑی علاقوں میں تمہیں لڑنا پڑ جائے تو تم کیسے لڑو گے. نتیجہ یہ کہ اس زمانے کے ٹرینڈ لوگ جو تھے یہاں پر کام آئے اور انہوں نے بتایا اس طرح جنگ کرنی ہے، کیسے نکلنا ہے. تو 50-50, 100-100 سال کے منصوبے جو قومیں بناتی ہیں اور جو لیڈرشپ ہوتی ہے، حقیقت میں وہ لوگ اور وہ قومیں زندہ رہنے کا حق بھی رکھتی ہیں کہ 100 سال بعد اس خطے میں کیا ہونے والا ہے اور اس خطے کی قیادت کسے ملنے والی ہے. مثلاً آپ دیکھیں ہمارے اس سارے خطے میں تین قیادتیں ہیں جن کی کشمکش شدید ہے. ایک عثمانیوں کی قیادت، اور ترک چاہتے ہیں کہ کسی طرح قیادت میں انہیں حصہ ملے اور سارے علاقے میں ان کا غلبہ اور پالیسیز ہوں. اس لیے وہ اعتدال کے ساتھ کبھی چلتے ہیں، کبھی ترکوں کی حمایت میں چلتے ہیں. اس لیے بہت بڑی بڑی چیزوں میں انہوں نے کہا تمہارے اپنے اندر کے معاملات ہیں، کوئی لائی نہیں دے. دوسری قیادت، اس سارے خطے میں ایران چاہتا ہے کہ اس کی قیادت کو تسلیم کیا جائے. چنانچہ بیک وقت ایران نے اپنے وسائل کے محدود ہونے کے باوجود 6 طاقتوں میں گھسا ہوا ہے. یمن میں دیکھ لیں اس کا اثر ہے، ادھر آپ دیکھیں سعودیہ میں اس کی دخل اندازی ہے، پھر آپ چلے جائیں عراق میں ادھر دخل اندازی ہے، پھر شام میں چلے جائیں وہ تو ہے ہی ہے، افغانستان میں بھی ہے، پاکستان میں بھی ہے. تو 6 مختلف ممالک میں بیک وقت یہ ساری جدوجہد اس کی ہے کہ فارسی طاقت قوت غالب آئے اور وہ یہاں پر قیادت. اور تیسری قیادت تو صاف ظاہر ہے عربوں کی ہے، سعودیز کی ہے. وہ چاہتے ہیں کہ قیادت ساری انہیں ملے اور اس سارے خطے کو جس طرف چاہیں ادھر موڑ لیں. چنانچہ انہوں نے جس کا بائیک آؤٹ کر دیا، ممالک نے پے در پے ان کے ساتھ بائیک آؤٹ کر دیا. انہوں نے کہا سفیر واپس بلا رہے ہیں، فلاں 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 نے کہا ہم بھی اپنے سفیر واپس بلا رہے ہیں. تو یہ ایک واضح مثال ہے کہ قومیں جو ہوتی ہیں وہ ایسے ہی للو پنجو جسے کہتے ہیں نا، وہ نہیں ہوا کرتی. قیادتیں 100-100 سال, 200-200 سال کے متعلق سوچتی ہیں اور وہ ایسا قائد جو 200 سال کے بعد کی تصویر آج قوم کو دکھاتا ہے کہ دیکھو یہ ہونے والا ہے، ہم یہ پالیسی چلنے والے ہیں، ہماری طاقت ایسے بڑھ سکتی ہے. پھر جا کر کہیں ان قوموں کو خدا کی طاقت، خدا کی قدرت اور اللہ کی صفات عالیہ کے علاوہ جنہیں ایگزسٹ کرنے کا موقع فطرت دیتی ہے وہ یہ قومیں ہوتی. اس کی ایک مثال آپ ماضی سے لے لیں، اور وہ یہ ہے कि इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी अब जो ब्रिटिश लाइब्रेरी है वहां चले जाए और वहां पे आपको नादिर शाह के खतूत मिलेंगे, वो अब तक नहीं छपे। ये नादिर शाह बहुत बड़ा दिमाग, नादिर शाह, रंजीत सिंह, बाबर बादशाह, ये सारे दिमाग ऐसे थे जो सल्तनतों के बानी थे। बाबर बादशाह को वारिस अच्छे मिल गए, मुगल कई सौ साल चले, और उधर नादिर शाह को वारिस अच्छे नहीं मिले। नतीजा ये कि उसके वारिस अच्छे ना मिलने की वजह से तबाही फैल गई, और उधर रंजीत सिंह को वारिस अच्छे नहीं मिले। अगर रंजीत सिंह को वारिस अच्छे मिल जाते तो रंजीत सिंह सिखों की हुकूमत को वो कई सौ साल की बुनियाद रख के चला गया था, और कई सौ साल ये सिखाशाही कायम रहती, मगर वारिस ही नहीं थे। उस जमाने में जिस आदमी का ये हाल था कि इस रंजीत सिंह ने खतूत लिखे, अब वो लोग पढ़ते नहीं है और वो लोगों के सामने नहीं है, इसने खतूत लिखे फ्रांस को, इसने खतूत लिखे बरतानिया को, और कहा कि जितने आपके जनरल्स रिटायर हो चुके हैं आर्मी के, वो सारे मेरे पास पंजाब में भेज दें और मेरे खजानों का मुंह खुला है, और सिख फौज तश्कील दी जाए और ये ट्रेन कर दें आपके जनरल। नतीजा ये कि उसके नतीजे में फ्रांस हुकूमत ने जनरल भेजे थे, उनमें एक जनरल विंटोरा आया। जनरल विंटोरा को रंजीत सिंह ने बताया कि मेरे लिए फिलहाल सबसे बड़ी प्रॉब्लम सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह की तहरीक है। विंटोरा ने सैयद साहब रहमतुल्लाह से जाके मुलाकात की, ख्वाहिश जाहिर की, किस्सा मुख्तसर सैयद साहब नहीं मिले, लेकिन अटक में आके मुलाकात की, वहां इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह ने, वहां अब्दुल हई साहब ने, और विंटोरा जब वापस गया तो उसने कहा ये मुसलमानों की ताकत है, अगर आपने इसे कुचलना है तो इसके ये तरीके इस्तेमाल किए जाएं, नतीजा ये कि मुसलमानों की ताकत खत्म होकर रह जाएगी। और जनरल विंटोरा ने जो सिखों की रहनुमाई की, सैयद साहब अहमदुल्लाह की तहरीक बजाय उन्होंने खत्म कर दी। ये ऐसा दिमाग था जो अपनी कौम के लिए सदियों बाद का सोचता था। नादिर शाह के खतूत हमने पढ़े, आप कभी मंगवाइए उन्हें पढ़िए। उसका खुलासा ये कि उसने लिखा उस वक्त की थी दो हुक्मरानों को, उसने कहा कि जो ईरान है ना, ये जो इंकलाब शिया ने बर्पा किया है और सुन्नियों का कत्ले आम हुआ है, सुन्नियों का ऐसा कत्ले आम हुआ है, ऐसा कत्ले आम हुआ है, ऐसे ही नहीं इंकलाब ये और वो जो बातें करते हैं इंकलाब की, दर हकीकत खून के बारे में वो निहायत शफाफ लोग होते हैं। सऊदीया में जब वहाबियों का इंकलाब आया, इन्होंने बेदरेर कत्ल किए, हत्ता के हरम में बैठे हुए लोगों को कत्ल करते थे, कौन पूछ सकता था इन जालिमों को। वहाबियत ऐसी ही नहीं, आगे उम्मत ने बड़े मजालिम इन्होंने किए, तारीख अब उठाकर देखें। तो शाह सऊद ने दो लड़के जिनकी अभी नई नई जवानी, चेहरे पे बाल भी पूरे नहीं आए हुए, और दो क्यों रखता था इसकी कि पतले कमजोर लोग थे, कहता था कि एक को मारोगे तो तुम पे हमला कर सकता है, दो इकट्ठे रहो, बैद लो और मारो जिसको तुम देखते हो, शेर पर बिदत के नाम पे उखेड़ो, इस तरह करो, इस तरह करो, इस तरह करो। तो इन्होंने भी मारा और उसके बाद वहाबियत ने अपने कदम जमाए। इसी तरह ये जो था नादिर शाह, ये नादिर शाह जो था, इसका दिमाग ऐसा था कि इसने लिखा उस वक्त दो बड़ी मुमलिकतों को, एक खिलाफत उस्मानिया को और एक ये मुगलों को, और मुगलों को कहा कि ईरान का जो इंकलाब आया है ना, ये ईरानी इंकलाब बहुत मुसीबत का बाइस उम्मत के लिए बन सकता है। ईरान के वजूद को दो सूरतें हैं, आप कोई भी इख्तियार करें, या तो मैं आता हूं आप मेरे साथ मेरा साथ दें और ईरान का कुछ हिस्सा सल्तनत उस्मानिया में शामिल कर दिया जाए, कुछ हिस्सा अफगानिस्तान में हम लोग शामिल कर लेंगे, कुछ बल्ख की तरफ से शाहजहां बादशाह की फौजें और ये लोग वहां से आप ले लें, उधर आए हिरात से आप ले लें, तो ईरान का वजूद ही खत्म कर दो। अगर ईरान का वजूद रहा तो ये आइंदा आने वाली उम्मत के लिए बर्बादी का बायस बन जाएगा। और या फिर आप ये कर लें कि हरम में चार मुसल्ले हैं, हनफी, शाफी, मालकी, हम्बली, तो वहां की पहचान को भी गुंजाइश दें और पांच मुसल्ले कर लें, उम्मत को किसी तरह आप मुत्तहिद कर दें, वरना ये इतनी भरपूर ताकत है ईरान की कि आने वाले इस खत्ते के लिए एक अजाब बन जाएगा, आप इसका करें कुछ। तो नतीजा उसका ये कि उस्मानियों ने जो जवाब दिया, उन्होंने कहीं इस पे कहा कि आप आ जाएं, उस उस्मानियों ने क्या जवाब दिया, इसका मुताला कर नहीं सके, छह महीने रहने का इतना वक्त नहीं मिला, हम उसका मुताला नहीं कर पाए। मुगलों ने जवाब ही नहीं दिया। 28 साल मुगलों की हालत ये थी कि भाई बादशाह सलामत सोए रहते थे, शहजादे दिन को 11-12 बजे उठे, दोपहर का खाना खाया, फिर सो गए, घटाएं आई और बारिश क्यों ही आई, उठे और हुक्म हुआ खैमे उठाओ और चलो पहाड़ के दाम में जाकर शराब पी गई, ये हो गया। ये मुगलों की सारी जवाल की दास्तानें हैं। और हुआ फिर इस तरह कि उसने कहा कि मेरे खत का जवाब तक नहीं आता, लेकिन मुगलों की थाप बहुत ज्यादा थी, लाहौर पहुंच गया और लाहौर शाह पहुंच के आदि शाह ने सूबेदार लाहौर पूरा सूबा उससे कहा मेरे खत का जवाब तक नहीं देते, इतनी क्या बेअन आई है। तो उसने कहा सूर्यवाला मैं सच्ची बात आपसे अर्ज करूं, वो मुगल दुनिया से चले गए जो कौमों और सल्तनतों के बानी थे, तो औरतों का राज रह गया है, तो इस पे वो गया और उसने कहा जाए। और जब पहुंचा देगी तो फिर बादशाह ने असले मामूल इस्तकबाल हुआ, ये हुआ वो हुआ, तो उसे कहा गया कि रात को गुंडागर्दी की है दिल्ली वालों ने और आपके कुछ फौजी मार दिए। उसने कहा कोई बात नहीं, बादशाहों की बातें होती हैं। और अगले दिन जब वो जाने लगा तो जो फौज के उसके सरबराह थे, उसने कहा जी आए ना जरा दिल्ली में, मैं आपको दिखाता हूं। उसने जगह दिखाई, उसने कहा कल रात किसी ने अफवाह उड़ा दी कि नादिर शाह वापिस चला गया। अब आप इस अफवाह का असर ये पड़ा कि दिल्ली वालों की हिम्मत बढ़ गई, इनका मारो इनको कौन रहता है। तो जब इन्होंने मारना फिर शुरू किया तो उनके जी ये लाशें आपके फौज की, ये लाशें, ये लाशें। उसने कहा अच्छा मैं इन दिल्ली वालों को जबरदस्त सिखाता हूं। और फिर वो कत्लोगारत भरी हुई कि घोड़ों के सुम खून में डूब गए। और दिल्ली की इस कत्लोगारत भरी की वजह से हजरत मिर्ज़ा नज़र जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह ने ऐसा फिकरा फरमाया जो तारीख में सब्त हो गया कि उन्होंने कहा कि सूरत शामत आमालिमा सूरत नादिर गिरफ्त क्या विदुल्ला रहमतुल्लाह दिल्ली शोक के अपने गांव में चले गए। ये सब चीजें उस आदमी की हैं जिस आदमी को लोगों ने पढ़ा नहीं, लेकिन वो आदमी दिमाग ऐसा था, वो कहता था क्या इन ईरानियों को जज कर लो और या फिर इन्हें खत्म कर दो, कुछ ना कुछ करो जरूर, ये आइंदा आने वाली उम्मत के लिए मुसीबत बन जाएंगे। तो ये इतने बड़े जो दिमाग हुआ करते हैं, ये लीडरशिप ऐसी होती, वो लीडरशिप नहीं होती कि शहर में जुलूस आ गया तो हुकूमत क्या ने अपना फैसला बदल दिया, वो क्या लीडरशिप है। डीसी है, एसी है, सेक्रेटरी है, इस लेवल के लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनकी जिंदगी पूरी के तजर्बे, और लड़के उठे और इन्होंने जुलूस निकाला तो डीसी को जी मुअत्तल कर दो, इसको कहते यार उसकी जिंदगी का काम है, तजर्बा है, अगर वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है तो उसकी सुननी चाहिए, मानना चाहिए। लोगों की ख्वाहिशात पे जब हुकूमतें चलने लगी और लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक लीडरशिप फैसले करने लगे तो फिर हो गया काम और बन गई कौम। फिर कुछ नहीं हुआ करता, हमेशा लीडरशिप कौमों को बनाती है, बताती है क्या करना है क्या नहीं करना। इसकी बड़ी वाज़ेह मिसाल सियासियात के तलबा के लिए वो है कि आप अभी इस हिलरी क्लिंटन का बयान सुने, क्या जबरदस्त बयान उसने दिया है। एक लीडर ने कहा कि मुसलमानों मुसलमान दुनिया में हर जगह दहशतगर्द है, ये कर दो वो कर दो, उसने ठीक अपने सियासी हरीफ को पिटा दिया मैदान में। और उसने कहा मुसलमान इतने खराब हैं, देखो इराक में क्या हुआ, हुमायूं था, हुमायूं आगे बढ़ा और उसने इतने कदम चल के पूरी अपनी यूनिट को बचा लिया, ये हुमायूं मुसलमान था, इसने अमरीका के लिए बहुत बड़ा काम किया है और तुम जानते हो। अब ये देखो सियासत, उसने कहा ये हुमायूं जो था ये हमारा आदमी था, ये हर अमेरिकन मुआशरे की पैदावार था, हमने इसे पढ़ाया, हमने इसे तालीम दी है, हमने ऐसा बंदा तैयार किया, एक तरफ मुसलमानों की हिमायत भी, दूसरी तरफ अमेरिका का एहसान भी, बड़ी उसने अपनी तरफ से जबरदस्त उसकी तर्जुमानी की है। तो ये जो लीडरशिप इस दर्जे की होती है उसमें मुजाहिदा ताकत इसका इस्तेमाल, ये चीजें शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि रियाजात शाका से कहीं ऐसी चीजें बनती हैं, शदीद शदीद मेहनत करनी पड़ती है, चुनाचे क़यादतें जो संभालती हैं। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का खुतबा कमाल की बात उन्होंने की, उन्होंने कहा खिलाफत का पहली बात उन्होंने ये कही कि उनका मैंने सुना है कि लोग कहते हैं कि उमर को अगर कुछ हो गया तो खिलाफत कौन संभाले, فرمایا مجھے رپورٹ پہنچی ہے انٹیلیجنس کی، اس ہفتے تو میں نے چھوڑ دیا ہے، اگر کبھی آئندہ مجھے رپورٹ ملی نا کہ تم لوگ یہ سوچتے ہو اور بحثیں کرتے ہو کہ میرے بعد کون آئے گا تو میں سر اڑا ہوں، تو تمہارا کیا کام ہے، اپنا کام کرو، جو لوگ ہیں اپنے اپنے فیلڈ میں رہیں، کام کریں، خلافت چل رہی ہے، ریاست کی طرف سے کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی محتاجی نہیں ہے، اتنا معاشی طور پہ خوشحال معاشرہ انہوں نے کر دیا تھا، وہ کہہ سکتا اتنا کچھ دینے کے باوجود رمضان آیا، فرمایا دفتر کھول اور لوگوں کو کہو کہ ہر آدمی اپنے روزانہ 3.5 معاشے چاندی، یا 7 معاشے چاندی، 2 درہم، فرمایا 2 درہم روز لے جایا کرو اپنے روزے کے لیے، یہ اضافی چیز ہے. آئے ایک آدمی 30 آدمیوں کو کھانا کھلایا، اچھا یہ کتنا لنگر، اتنا خرچہ ہے، تو میں ایک آدمی کو 30 دن، 30 آدمی ایسے بلاؤ جو ڈٹ کے کھائیں. یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد ممبر پر بیٹھے اور انہوں نے کہا ایک آدمی نے جو بڑا پیٹو تھا 30 دن میں اتنا راشن استعمال کیا ہے، 30 آدمی جو بڑے پیٹو تھے انہوں نے ایک دن میں اتنا کھانا کھایا ہے. میں اس نتیجے پہ پہنچاؤں کہ فرد کی خوراک اتنی ہے تو لوگوں میری مملکت کے ہر آدمی کو اتنا آٹا فری ملے گا، اتنی گندم فری ملے گی، اتنے تیل فری ملے گا، اتنی کھجوریں فری ملیں گی. اور پیمانہ اٹھایا اور کہا اے پروردگار، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر امتی کے لیے اتنا مقرر کرتا ہوں اور قیامت تک اس امت میں جو آئے اور اس عمر کے حکمران بنے اور اس سے کم اپنی رعایا کو دیں، اللہ ان کی عمر کو کم کر دے، ان کے سالوں سے برکت کرا. بدعا بھی تو جو آدمی ایسے زبردست ایڈمنسٹریٹر تھے، وہ کہتے تمہیں کیا حکومت کا پڑا ہے، تم اپنا کام کرو. اور پھر انہوں نے خطبہ دیا اور انہوں نے کہا جب تک ایک بدری بھی زندہ ہے خلافت اس کا حق ہے، فرمایا کوئی خلافت کہہ نہیں جاتی بدری. پھر کہا بہت والے اگر زندہ ہیں تو خلافت ان کا حق ہے. پھر فرمایا حدیبیہ میں جنہوں نے بیعت کی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اگر کوئی ایک شخص بھی زندہ رہ گیا خلافت اس کے پاس جائے گی. اور پھر فرمایا فتح مکہ، فتح مکہ کے موقع پہ جتنے لوگ مسلمان ہیں وہ تو وہ میں نے ان کی اولادوں تک کو خلافت سے ہٹا دی، فرمایا کوئی ان میں خلافت نہیں. اور فرمایا یہ صحابی ہیں سارے لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں نہیں بیٹھے، صحبت نہیں حاصل کی، ٹرین نہیں ہوئے. فرمایا خبردار، جو فتح مکہ کے موقع پہ جو لوگ مسلمان ہیں ان کو میں نے کسی کو خلافت میں حصہ نہیں دیا، اور میں خبردار. اسی لیے جب 6 رکنی کمیٹی بنائی ہے تو عمر بن العاص رضی اللہ عنہ یہ چاہتے تھے کہ انہیں اس میں شامل کیا جائے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ چل گیا اور بلایا اور شدید ڈانٹا، فرمایا عمر اپنی حیثیت پہچانو، تمہیں پتہ ہے جس وقت ہم اسلام کی طرف سے دفاع کر رہے تھے تو ہم تمہیں مارتے تھے اور تم جیسوں کو ہم پوچھتے نہیں تھے، اور آج تم خلافت کے متعلق بات کر، تو خبردار جو تم نے کبھی بات کی. اور فرمایا قطعاً ہو نہیں سکتا، اپنے بیٹے کو ہٹا دیا نہیں خلافت. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ اپنے نفس پہ کنٹرول کرنے سے، شدید مجاہدہ جو درکار ہوتا ہے وہ کرنے سے، تاکہ اس آدمی کے دل میں مال کی محبت نہ آئے، مال سے خریدا جا سکے، عہدے کی محبت نہ رہے، اس سے نہ خریدا جا سکے، عورتوں کی محبت نہ رہے، وہ چیزیں. اسی لیے عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو خط لکھا، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے شادی کر لی ایک عورت سے، یہودی تھی یا عیسائی تھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ خط لکھا فرمایا اسے طلاق دے دیں. تو انہوں نے کہا حضرت کیا یہ حرام ہے، اللہ نے قرآن میں اجازت دی. فرمایا اللہ نے جس چیز کو حلال قرار دیا ہے میں اسے حرام نہیں کر رہا، مگر یہ بدکارہ عورتیں کوئی سازش اور فتنہ نہ لے آئے، حکومت کو مصیبت نہ بن جائے، اتنے بڑے عہدے پہ تم ہو طلاق کو. میں یہ نہیں گوارہ کر سکتا کہ اتنے بڑے بڑے لوگوں کی بیویاں اور وہ کسی اور مذہب سے آ جائیں اور کل کو ہمیں مصیبت بنی ہوئی ہو. یہ ساری چیزیں، اسی لیے ایک مرتبہ کسی سے مذاق فرمایا اور فرمایا یہ زیادہ احتیاط جو ہے نا یہ بدگمانی کے علاوہ کیا ہے، بدگمانی اور زیادہ احتیاط ایک ہی چیز ہے. تو وہ جو ہنسے اور بات کی تو بات تو واقعی ان کی ایسی ہے کہ آدمی جب بہت زیادہ احتیاط کرتا ہے ان چیزوں میں. یہ لوگ تھے جو ریاضات شدیدہ سے گزرے تھے، نتیجہ یہ کہ اس کے نتیجے میں قوم میں جو اٹھان پیدا ہوئی تو کچھ لوگوں نے اپنے نفس کو کچلنے کے لیے شدید ریاستیں شروع کی، اور وہ شدید ریاستیں تھیں جس کے شاہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ من کانت بہیمت بہیمت ہو شدیدہ، جس آدمی میں جانور پناہ زیادہ پایا جائے نا، اور خاص طور پہ وہ جس میں جانور پناہ بھی زیادہ ہے، فرشتوں کی ایسی معصومیت بھی زیادہ ہے، اس کی دونوں قوتیں ایک دوسرے سے تعاون نہیں کرتی، تو جب شیطان ہوتا ہے تو اس میں بھی شیطان پناہ مانگتا ہے، اور جب وہ نیک ہوتا ہے تو اللہ کے فرشتے بھی اسے سلام کرتے ہیں، اس کو محنت ہوتی ہے شدید مجاہدے کی۔ اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے 6 آدمیوں کی کمیٹی تو بنا دی اور انہیں بلایا اور کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، وقان عنکم راتن، اور وہ تمہارے سے بڑے خوش تھے، گویا معیار مقرر یہ بھی کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جن لوگوں سے خوش ہوں خلافت ان میں رہنی چاہیے، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے خوش تھے، اور فرمایا کہ دیکھو میں تمہیں بتاؤں، یہ زبیر اگر خلافت تمہارے پاس آ جائے نا تو صرف تجارت ہی کے لوگوں پر نہ لگا دینا، اور پھر فرمایا کہ علی اگر خلافت تمہارے پاس آ جائے تو اپنی قوم بنو ہاشم اور قریش کو عہدے دے دے کے لوگوں کے سر پہ نہ چڑھا دینا، اور پھر فرمایا عثمان اگر خلافت تمہارے پاس آ جائے تو ایسے نہ ہو کہ تم سخی آدمی ہو اور اپنا سارا خزانہ اپنے خاندان میں بانٹنا شروع کر دو، یہ نہ کرنا۔ اور لوگوں نے کہا کہ سعد رضی اللہ عنہ بنایا، فرمایا سعد اپنے غصے پہ قابو پاؤ، اور اگر سعد کو غصہ آ جائے تو فرمایا یہ تو جن ہے۔ لوگوں نے کہا امیر المومنین سعد کو حکومت مل جائے، فرمایا سعد کو حکومت مل جائے، سعد اس کا اہل ہے، لیکن جس دن اسے غصہ آ گیا نا اس دن اسے کون سنبھالے گا؟ فرمایا اس نے تو یہ وہ کہہ سکتے ولی عز باللہ ہم نہیں کہہ سکتے، اسی ترجمہ اس کو میں نے جن سے کیا ہے، فرمایا اس نے تو ساتھ شیطان ہے، پھر جس دن اسے غصہ آ جائے اس کو کون سنبھالے گا؟ ہر ایک کو آگاہ بھی کیا کہ دیکھو یہ چیز، یہ کمی ہے، یہ کمی ہے، یہ کمی ہے، اور اس کے باوجود خلافت فرمایا 6 آدمیوں میں رہے گی، کہیں نہیں جائے گی، اور پھر اس کے بعد کہہ بھی دیا کہ اگر ان میں سے 3 اور 3 ہو جائیں تو پھر عبد الرحمان بن عوف جس گروہ میں شامل ہوں خلافت ادھر رہے گی، اور فرمایا اگر کہ ان میں اختلاف ہو جائے تو ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمایا اگر ان میں اختلاف ہو گیا نا اور یہ خلافت پہ متفق نہ ہوئے تو 6 کے 6 مار دیے جائیں، انہیں قتل کر دیا جائے، اور پھر مسلمانوں کو کہا جائے کہ اپنا خلیفہ منتخب کرو۔ اتنی اہمیت تھی ان کے ذہن میں کہ مسلمان اور امت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ چھوڑ کر گئے ہیں اس کو کسی صورت ضائع نہیں ہونے دینا، اس لیے کمال کی چیزیں انہوں نے کی ہیں۔ انہوں نے جو بھیجا ہے تبری کی تاریخ میں، جیسے سعد رضی اللہ عنہ نے بھیجا ہے صحابی رضی اللہ عنہ کو جب وہ ایران گئے ہیں، تو کمال کی جملے انہوں نے کہ تبری نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے، اور ساری جہاد کا فلسفہ انہوں نے چند جملوں میں بیان کر دیا۔ ایرانیوں نے کہا یار ہم اپنے ملک میں حکومت کر رہے ہیں، امن سے رہ رہے ہیں، تمہیں کس نے کہا ان پہ حملے کرو؟ کیوں آئے تم؟ سنبھالو اپنی جگہ، ہمیں اپنی جگہ پہ رہنے دو، ہمارے ساتھ کیوں لڑنے آئے؟ تو اس نے کیا خوبصورت جو ہے اس کا، اللہ ہی تعالی، ہم نہیں آئے، اللہ نے بھیجا۔ انہوں نے کہا اللہ نے ہمیں اس لیے بھیجا ہے کہ امریکہ یہی اب کہتا ہے، امریکہ بالکل یہی کہتا ہے جو انہوں نے کہا، ان کا اللہ نے اس لیے بھیجا ہے من جور الادیان الى عدل الاسلام، دنیا بھر میں جو ظلم مچا رکھا ہے خدا کے قانون کو ہٹا کے ہم اس ظلم کو ختم کریں اور لوگوں کو انصاف کی طرف لائیں، قبض یہ عدل قائم کرنا ہے سوسائٹی سے، پورے معاشرے میں عدل قائم کرنا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ایرانیوں کو روکو اس بات سے، یہ حقیقی بہن بھائی کا نکاح جو کرتے ہیں اس کو ہمیں ختم کرنا ہے، اللہ اس بات پہ ناراض ہوتا ہے، ہم اس کو جاری رہنے کی دنیا میں اجازت نہیں دے سکتے۔ یہ وہ چیزیں تھیں، امریکن بالکل اس کے مقابلے، اب ہوموسیکشوالٹی کی لڑکے لڑکوں سے عورتیں یہ اجازتیں جو دی ہیں وہ ایک نظریہ ہے نا، وہ کہتے ہیں اس کو عام کرو، اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں سوسائٹی میں آزادی اس چیز کی ہونی چاہیے، وہ کہتے تھے یہ آزادی غلط ہے جو تم نے حقیقی بہن بھائی کے انکار کیوں، اس کو ختم کرو۔ انہوں نے کہا من جور الادیان الى عدل الاسلام، اور ہم تو اس لیے آئے ہیں کہ مذہب کے نام پہ دنیا میں جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے نا اس ظلم کو مٹائیں، اور اسلام نے جو عدل دیا ہے وہ اس عدل کی طرف آئیں۔ اور کہہ تو پتہ نہیں کون سکے لیکن جب جب فرانسیسیوں نے فتح کیا شام تو فرانسیسی جرنیل جس نے فتح کیا تھا نا وہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کی قبر پہ چلا گیا. یہ ابھی دو تین صدیاں پہلے, یہ جب اٹلی نے لیبیا کے حصے بکھرے ہوئے پہلی جنگ عظیم کے بعد جو کچھ بھی تقسیم ہوئی تھی, تو اس نے جا کر سلطان صلاح الدین ایوبی کی قبر پہ اپنے پاؤں سے ٹھوکر لگا اور اس نے کہا سلطان اٹھ, صلیبی جنگوں کے ہیرو اب اٹھ, اس کا بدلہ میں نے لے لیا, اس کا اٹھو. وہ صحابی رضی اللہ عنہ زندہ ہوتے تو کوئی سے عرض کرتا کہ حضرت جس جذبے سے آپ اٹھے تھے نا کہ مذہب کے نام پہ دنیا میں جو ظلم ہو رہا ہے اسے ختم کریں اور اسلام جو انصاف کہتا ہے اس کو قائم کریں, تو صحابی رضی اللہ عنہ آ جاتے تو کہتے جو انصاف قائم کرنے کے لیے اٹھے تھے خود وہی مذہب کے نام پہ ظلم کر رہے ہیں, مذہب کے نام پہ کافر, مذہب کے نام پہ یہ جو کچھ کرتوت کر رہے ہیں, یہ عرب اور عجم اور مسلمان ساری امت ہی جو کچھ کرتوت کر رہی ہے, ان کو کون اب کون انصاف کا سبق سکھائے اور ان کو کون سکھائے کہ اب انصاف قائم کرو, جن کے ہاں دلیل کا جواب تھپڑ سے ملتا ہے, دلیل کا جواب فتوے سے ملتا ہے, دلیل کا جواب گولی سے ملتا ہے. اختلاف کریں آپ اہل مذہب سے, اختلاف کر کے تو کوئی دیکھے, پتا چلا کتنا اختلاف کرتا ہے مار دو اسے, قتل کر دو, اس سے کم بات ہی نہیں. اسی شاہ صاحب رحمت اللہ کہتے ہیں کہ فاوج ناصل ریاضت شاقہ, سب سے زیادہ شدید محنت ان لوگوں کو کرنی پڑتی ہے جن میں حیوانی جذبات بہت شدید ہوتے ہیں اور ان کی حیوانیت ان کے اندر جو نیکی ہوتی ہے وہ قابو نہیں کر سکتی, اور یہ ابتدائی دور تھا اسلام, حیوانیت شدید اور اس پہ قابو پانے کے لیے لوگ محنت اور مجاہدے کرتے تھے. حضرت فرماتے تھے علی حجویری رحمت اللہ لاہور, حضرت علی حجویری رحمت اللہ بہت بڑے لوگوں میں سے تھے, لوگ تو بس اتنے ہی جانتے ہیں نا کہ ان کا عرس کرنا ہے اور یہ کرنا یہ کرنا ہے, در حقیقت وہ ہستی بہت بڑی تھی. فرما دیتے کہ لکام پہاڑ میں تربیت کے لیے ہم جاتے تھے اور تربیت کے لیے میرے شیخ جو تھے عثمان خطلی رحمت اللہ علیہ ان کے ہمیں حاضر ہوا, تو شیخ نے ایک دن کھانے کے لیے لکام پہاڑ ہے لبنان میں ابھی بھی ہے وہاں پہ بہت چشمے, اور اس زمانے میں ہوتا ہوگا اب تو لکام بالکل ایسے پہاڑ ہو گیا چٹیل, لیکن بہت زیادہ پھلوں کے درخت کے کثرت سے, تو شیخ کہتے تھے کہ میں غزنی سے پھر لاہور سے وہاں تربیت کے لیے گیا, تو وہاں یہ تھا کہ ہم پھل کھاتے تھے پانی پیتے تھے باقی ہمارے مشائخ تربیت کرتے تھے اور تربیت بڑی شدید ہوتی تھی. وہ لمبی داستان ہے کہ کیا بات کرتے تھے, کہتے تھے ایک دن میں ہاتھ دھلا رہا تھا اپنے شیخ کے عثمان خطلی رحمت اللہ علیہ, تو ہاتھ دھلاتے ہوئے میرے ذہن میں آیا کہ یا اللہ کیا مصیبت ہے, ان بڈھوں سے اپنے ہاتھ بھی نہیں دھوئے جاتے, کھانا کھانا ہو ہاتھ دھلاؤ, کھانا کھا چکے ہیں پھر ہاتھ دھلاؤ, کیا زندگی عذاب ہے. تو شیخ نے مجھے نگاہ اٹھا کر دیکھا اور مجھ سے فرمایا کہ علی یہ تربیت ہی کی مصیبت ہے جس کے لیے ہم ہاتھ دھلواتے ہیں. پھر بڑا شرمندہ ہوا, شیخ نے بغیر میرے کسی استفسار کے مجھے جواب دیا کہ یہ تربیت کے لیے آئے ہیں تو بچوں پھر ایسے ہی ہوتا ہے, تربیتیں تو ایسے ہی ہوتی ہیں, اس سے جان تو نہیں چھڑائی جا سکتی. یہ وہ دور تھا, اس کے بعد یہ دور چلا ہے, ریاضتوں کا دور بہت دیر تک, خاص طور پہ سلسلہ چشتیہ کے جو مشائخ تھے تو بہت ہی ریاضتیں کرواتے تھے اتنی شدید کہ نفس کچلا ہے. یہ بابا فرید مسعود شکر گنج رحمت اللہ ہے, ایک ریاضتیں تھی کیا چیز تھی. حضرت لکھا ہے سید نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے کہ میں خانقاہ میں جب پہنچا تو وہاں میں نے دیکھا عورتیں اٹھتی ہیں تہجد پہ نماز پڑھ کے, جو درویش آتے تھے خانقاہ میں ان کے لیے حضرت نے فرمایا تھا کہ آٹا پیسنا ہے, تو آٹا پیستی تھی فجر کی نماز اور تہجد کے درمیان دس دس پارے ہر عورت پڑھتی, یہ مجاہدہ نہیں تو اور کیا ہے. اور فرمایا پھر جا کے ناشتہ ملتا تھا اور جب اس زمین پہ سوتے تھے تو میں جب گیا تو حضرت نے فرمایا کہ اس سے کہو چارپائی اسے دے دو، اس پہ سلاؤ، تو مجھے بڑی شرم آئی، تو میں اپنے کمرے میں جا کے چارپائی کے بجائے زمین پہ لیٹ گیا، دروازہ کھٹکا اور ایک بزرگ آئے، تو انہوں نے کہا حضرت فرماتے ہیں میں گھر سے آیا ہوں، حضرت فرمایا اسے کہو کہ اگر خانقاہ میں آ کے اپنی مرضی کرنی ہے نا تو دلی واپس چلے جاؤ. بڑا میں شرمندہ ہوں چارپائی پہ لیٹ گیا. ایسے شدید مجاہدے روزے رکھ، دلی جیسی مرکزی حکومت کو چھوڑ کے ہانسی کی شیٹ لے کے گاؤں میں چلے. 12-13 سال ہانسی جمال الدین احمد اللہ کے پاس، اتنے بڑے خلفاء میں سے تھے. پھر صادق کلیدی رحمۃ اللہ کو خلافت نامہ دیا اور فرمایا کہ جانا اور جمال سے دستخط کرا لینا، اور فرمایا اگر تمہاری خلافت کو منسوخ کر دے تو میرے پاس نہ آنا، اس کا کوئی علاج نہیں. جمال سے ایسی محبت بھی تھی اور اتنے بڑے آدمی تھے. انہی جمال کے پوتے تھے جو بعد میں اسے نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ کی دلی میں امام بنے، شدید مجاہد تھے. حضرت معین الدین چشتی اجمیری ہیں، یہ خواجہ اختیار الدین تاکی ہیں، پھر حضرت فیض الدین مسعود ہیں، پھر ان کے خلفاء ہیں، سیالکوٹ میں ایک بزرگ ہیں حضرت کے خلیفہ کے، یہ ہیں، پھر آگے حضرت نظام الدین اولیاء ہیں، پھر چشتیہ نظامیہ جتنا چلا ہے. یہ پہلا دور تھا جس میں ریاضتی بہت شدید، اور پھر اس کے بعد دوسرا رجحان آیا ہے، اور وہ بلکہ اس سے بھی پہلے زہد کا دور تھا، دنیا کو ہاتھ ہی نہیں لگانا، یہ لوگ اپنے آپ کو ہٹاتے. پھر دوسرا، پھر تیسرا دور آیا. تیسرا دور جو اب تک چل رہا ہے چشتیوں میں، وہ اتباع سنت کا ہے. وہ کہتے ہیں اتباع سنت سے بڑا مجاہدہ کوئی نہیں، اور اس کی اصل نقابت اور اصل جس آدمی نے اس کی طرف لایا ہے وہ اس کے مجدد ثانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ تھے. حضرت مجدد رحمۃ اللہ نے فرمایا ہندو جو بھی مجاہدہ کرتے ہیں، برہمن کرتے ہیں، چھوڑو ان کاموں کو، سب سے بڑا مجاہدہ سنت کا اتباع ہے. سنت کا اتباع جب کرو گے پبلک سے گالیاں پڑیں گی، پبلک تمہیں برا سمجھے گی، لوگ دیوانہ سمجھیں گے، کیا کیا تانے سننے پڑیں گے. فرمایا بس سب سے بڑا مجاہدہ یہ. اسی حضرت احمد اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ احضاہم بالکمال، اور لوگوں میں سب سے زیادہ کمال کا شخص وہ بنتا ہے، من کانت ملکیت ہو عالیہ، جس میں فرشتوں جیسی معصومیت اور پاکیزگی. ایک چیز آ گئی، اور وہ لوگ صاحب الاصطلاح احسنہم عملاً، تو اس آدمی کو تم دیکھو اس کے اعمال بڑے نیک ہوں گے. وہ آداب معاشرے میں رہنے کے اعتبار سے بھی چاہے، وہ صاحب التجاز، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ کشمکش والے جب جانور پنے سے آزاد ہوتے ہیں تو علم کے اعتبار سے زیادہ ہو جاتے ہیں اور عمل میں اتنا آگے نہیں چلتے. ولا یبالی بے آداب العمل کثیر مبالات، میں تمہیں بتاؤں سب سے اچھے لوگ جن میں فرشتوں جیسی معصومیت زیادہ ہوتی ہے، اور یہ مجاہدہ کر کے اپنے نفس کو رام کر لیتے ہیں، حیوانیت کو بڑھنے نہیں دیتے، جانور پنے کو بڑھنے نہیں دیتے. ایک حد ہوتی ہے، وہ اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھتے ہیں کہ نہیں اس سے زیادہ نہیں، یہ غلط بات ہے، بس یہ نہیں کرنا. کہتے ہیں ان لوگوں کو دیکھو تو علم ان پہ غالب آ جاتا ہے، اور عمل کے اعتبار سے لاپرواہ بھی ہو جاتے ہیں. عمل کے اعتبار سے لاپرواہ ہونا یہ بڑی مغلق عبادت ہے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی. اسی بات کو کھولنے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ شخص بنیادی طور پر اسے کہتے ہیں نا پیدائشی ولی ہے، اس میں معصومیت ہوتی ہے، بڑا سیدھا سادہ بھولا بھالا، اس معاشرے اور سوسائٹی میں پرورش پاتا ہے، اور اپنی جو جانور پنے کی کیفیت ہے اس پہ قابو رکھتا ہے، نہیں حد سے بڑھنے دیتا، ایک حد ہوتی ہے بس اس پہ پہنچ کے رک جاتا ہے، اپنے نفس کو کچلتا ہے کہ نہیں اللہ نے اس چیز سے منع کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع کیا ہے. اس آدمی کو جب علم ملتا ہے نا تو پھر یہ ترقی کرتا ہے، لیکن علم اسے اس درجے کا مل جاتا ہے کہ بظاہر علم شروع ہوتا ہے، علم شروع ہوتا ہے کس چیز سے، لکھنے پڑھنے سے، لکھ پڑھ لیا، لکھنے پڑھنے کے بعد جب نفس کو تہذیب میں لاتا ہے، حسد سے پاک ہوتا ہے، جھوٹ سے پاک ہوتا ہے، فراڈ سے پاک ہوتا ہے، حلال کا مال کھاتا ہے، تو آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے اس کا علم جو ہے یہ معرفت کی شکل اختیار کرتا ہے، شکل بدلتی، شکل بہت سی چیزوں کی بدلتی ہے. آپ اتنی زبردست چیزیں کھاتے ہیں، کتنے اعلیٰ عمدہ پلاؤ بریانی فلاں فلاں کھاتے ہیں، اور اس کی شکل جا کے جسم میں خون بن جاتا ہے، گندگی بن جاتی ہے، اور کیا کیا چیزیں بنتی ہیں، اسی طرح شکلیں بدلتی ہیں. اس لیے دل جب ترقی کرتا ہے اور عروج پکڑتا ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے جب علم معرفت کی صورت اختیار کر لیتا ہے. جب علم معرفت کی صورت اختیار کر لے، پھر اللہ آپ کی طرف سے الہامات شروع ہوتے ہیں، اللہ آپ کی طرف سے پھر ڈائریکٹ علم دیا جاتا ہے. اللہ کی طرف سے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ خود اس مقام کے آدمی تھے کہ خدا کسی نے اس باپ کے آغاز میں آپ کو یاد ہو تب نے عرض کیا تھا، وفقنی اللہ، اللہ نے یہ باتیں مجھ پہ کھولی ہیں اور مجھ سے پہلے کسی نے یہ باتیں نہیں لکھی. وہ حقیقت میں ان آدمیوں میں سے یہ علم کے بعد معرفت، اور معرفت میں جس انسان پر علم کا غلبہ ہوتا ہے اس کے عمل میں اس اعتبار سے شاہ صاحب کہتے ہیں کمزوری پا جاتی، زیادہ نفل نہیں پڑھتے، لمبی تسبیحیں نہیں پڑھنی، زیادہ ذکر اذکار کہتے ہیں ٹھیک ہے یار اللہ کو یاد کرو، مگر اس آدمی کی سوچ گہرائی قیادت بہت بڑی چیز بن جاتی. یہ نبوت کی راہ، صوفیہ کے ہاں کچھ لوگوں کو نبوت کی راہ ملتی ہے اور کچھ کو ولایت کی راہ ملتی ہے. ولایت کی راہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی راہ، لمبے مجاہدے، ہزار ہزار نفل پڑھو، ہزار ہزار مرتبہ کلمہ پڑھو، یہ ورد کرو، یہ ورد کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ اولیاء اللہ کی، اور اس میں جذب ہے، لوگ کھینچتے ہیں، حلقے وسیع ہو جاتے ہیں، ایک ایک بزرگ کے لاکھوں مرید ہو جاتے ہیں. یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کسی کے لاکھوں مرید ہونا، ہم مرے ہیں تو لوگ بہت بڑا اسے سمجھتے ہیں، لیکن یہاں لاکھوں مرید ہو جاتے ہیں نا، وہ تربیت کتنوں کی کرے گا آخر، شیخ کے پاس کتنا وقت ہوگا، کتنے لوگوں کی تربیت کرے گا. ہوئی ایک حد ہوئی، ہزار آدمی مرید ہوئے، 500 اس گیا، بس اس کے بعد نہیں کر سکتے، میں اتنے آدمیوں کو سنبھال لوں تو کافی. اور اولاد ہی ہوتی ہے، اب کتنے بچے ہیں، ایک آدمی ایک عورت ہے 10 بچے ہو جائے تو کس کو سنبھالے گی بیچاری. وہ کہتی ہے 4-5 بچے بس کافی، میں اتنے ہی کر سکتی، اس سے زیادہ نہیں. بالکل یہی مثال ہے آسانی سے سمجھنے کے لیے کہ مریدوں کی بھی ایک حد ہوتی ہے. وہ کہتا ہے اتنے آ گئے حلقے میں بس کافی ہے، اب بیٹھ ختم ہو گئی. اور ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو ہزاروں نہیں لاکھوں مرید مل جاتے ہیں. لاکھوں مرید مل گئے، کام کتنوں کا ہوا، انسان کتنے بنے، سلوک کتنوں نے طے کیا، مراقبات کتنوں نے کیے، اللہ تک پہنچنے کی معرفت کی راہ کتنوں نے حاصل. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے سلاسل جو ہیں ان میں یہ چیز ہے کہ وہاں ولایت بہت زیادہ، جذب بہت زیادہ، لوگوں کا رجوع بہت زیادہ، نورانیت، روحانیت، انوار، اچھے خواب، یہ سب کچھ ہوتا ہے. ایک راہ ہے نبوت کی، نبوت کی جو راہ ہے اس میں بندے تھوڑے، آدمی تھوڑے، نفل تھوڑے، ذکر اذکار معمولی سے، لیکن وہ جو شعور کی بلندی ہے یہ پہنچا دیتی ہے جو سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ، امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، یہ جو راہ ہے یہ راہ بہت بڑی ہے اور اس میں علم کا غلبہ ہو جاتا ہے. اور یہ در حقیقت وہ راہ ہے جس کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. ترمذی کی روایت میں آتا ہے ایک گروہ یہ بیٹھا ہے، ایک گروپ یہ بیٹھا ہے، بڑے خوش ہوئے، آپ نے کہا کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول ہم لوگ اللہ کے ذکر اذکار کر رہے ہیں، تم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول کچھ علمی باتیں کر رہے ہیں. اور کلام آج الفاظ تم دونوں اچھے، ذکر کر رہے ہو تم بھی اچھے، علم کی بات کر رہے ہو تم بھی اچھے ہو. اور یہ کہنے کے بعد اللہ کتنی بڑی استعمالم، لیکن مجھے اللہ نے علم کے لیے بھیجا ہے، آپ ان کے پاس جا کے بیٹھ کے جو علم کی باتیں کر رہے ہیں. علم کو ترجیح دی ذکر. اسی لیے حنفیہ کا یہ فیصلہ ہے، حنفی فقہا کہتے ہیں علم کو ترجیح ہے ذکر پہ. حتیٰ کہ عالمگیری میں لکھتا ہے کوئی آدمی 5000 مرتبہ کلو اللہ پڑھے، 3 مرتبہ پڑھنے پہ، ایک قرآن کے ثواب حدیث میں آیا نا، وہ کہتے ہیں 5000 مرتبہ کلو اللہ پڑھنے سے بہتر یہ ہے کہ مسجد میں صبح جائے اور ایک شریعت کا مسئلہ سیکھا. کہتے ہیں ایک مسئلہ کافی، بس ایک مسئلہ روزانہ جا کے پڑھ لیا کرو، سیکھ لو، یہ 5000 بار کو لو اللہ پڑھنے سے بہتر. وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ آپ دیکھیں، بچے کو آپ روزانہ 10 روپے دے، 100 روپیہ دے دیتے ہیں، بچہ خرچ کر کیا رہتا ہے؟ اس بچے کو ایک مہینہ رکھ کے آپ کہتے ہیں بیٹے بیٹھو میں تمہیں بتاتا ہوں کرسی کیسے بنتے ہیں، اچھا ہم تمہیں سکھا دیتے ہیں کہ پلگ کیسے چینج کرتے ہیں، हम तुम्हें दिखाते हैं कि मोटरसाइकिल की ट्रेनिंग क्या होती है, गाड़ी की ट्रेनिंग क्या होती है। अब बच्चे को चाहे 2 महीने मार पड़े, क्योंकि बच्चा जब निकलता है तो बस फिर हमेशा के लिए अपने रिस्क का खुद ही हो जाता है, उसको 100 रुपए मिले या 1000 रुपए मिले उसका नसीब है। ये फर्क पड़ जाता है इल्म से और जिक्र से। इसकी शाह रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि देखो वो जब अपनी बहीमियत को कान से अब सर इल्मन, बड़ा इल्म उसके पास आ जाता है, और ये वो खसूसियत है जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुंतकिल हुई है डायरेक्ट से सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैंने रात देखा कि मुझे दूध पिलाया गया और आपने फरमाया मुझे फिर से कहा दूध पियो, फिर कहा दूध पियो, मैंने दूध पिया, फिर ख्वाब में दूध, फिर ख्वाब में दूध, हत्ता कि उस दूध की चमक मेरे नाखूनों में आ गई। मैंने फरिश्तों से कहा, मैंने कहा बस इससे ज्यादा नहीं पी सकता। तो फरमाया फिर मैंने देखा इधर उधर और जो दूध बच गया था मुझे फिर इससे पिला रहे थे, मैंने फिर उमर को दे दिया। फरमाया ये उमर का हिस्सा है, वो दूध इल्म था हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। इसीलिए फरमाया मेरे बाद अगर किसी को नबूवत मिलती तो ये उमर रजी अल्लाह को मिला थी। सैयदना उमर रजी अल्लाह में इतना इल्म था, इतना इल्म था कि उनके इंतकाल के बाद अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह के सामने जिक्र आया तो इब्न मसूद रजी अल्लाह सर झुका के रोने लगे, और हत्ता के जो नीचे पत्थर थे जमीन तर हो गई उनके आंसुओं से, और उन्होंने कहा इस वक्त हम उम्मत में जितने सहाबा रजी अल्लाह अन्हु है ना, जितने इस वक्त उम्मत के मुसलमान हैं, इन सब का इल्म जमा करो तो इसमें 90% उम्र का इल्म है, हम तो 10% के खाते में हैं। इब्न मसूद रजी अल्लाह अन्हु ऐसे आदमी का कहना जिससे खुद हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु कहते इब्न मसूद से कहो फतवा दे इस पर। एक आदमी को अब्दुल्लाह इब्न मसूद रजी अल्लाह अन्हु ने एक बात कह दी कि यूं करो, जब आप खुद नहीं करते तो उन्होंने कहा मैं माजूर, मेरे पास उजर है, मैं नहीं कर सकता ऐसा, लेकिन अच्छी बात है तुम करो। किसी ने यह बात जाकर उमर रजी अल्लाह अन्हु को बता दी मदीना मुनव्वरा कि अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने कूफा में किसी को नसीहत की है, उस लड़के ने आगे से जवाब दिया कहा अब्दुल्ला आप खुद नहीं करते, तो उन्होंने फरमाया भाई मैं नहीं कर सकता, मेरी सेहत इजाजत नहीं देती, लेकिन तुम करो ये बहुत अच्छी बात है। इब्न मसूद रजी अल्लाह अन्हु रोजे ज्यादा नहीं रख सकते थे, नमाज पढ़ते रहते, किसी ने कहा रोजे आप नहीं रखते इतने जितने और सहाबा रजी अल्लाह अन्हु रखते, मैं रोजे रखने से मेरी मुझे जोफ हो जाता है, कमजोर पड़ जाता हूं, और जब खाता पीता रहता हूं दिन को तो नमाज अच्छी पढ़ सकता हूं, नमाज मुझे रोजों से ज्यादा अच्छी लगती है। अब नफल नमाज पढ़ना और नफल रोजे रखना दोनों में क्या असल है, किसी सहाबी रजी अल्लाह अन्हु वो अच्छा किसी के नजदीक ये अच्छा। इससे वो कहता है आदमी खुद के मैं मदीना मुनव्वरा गया तो उमर रजी अल्लाह अन्हु ने मुझसे कई साल गुजर गए पूछा, मैंने अपना तारुफ करा था तुम वही हो फलां फलां, मैंने कहा जी, सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हु झुके और मैं समझ गया मेरी शक्ति आई तो मैं भागा, उन्होंने जोर से पत्थर दे मारा मुझे, मुझे लग जाता मेरा सर खुल जाता। फरमाया तुम अब्दुल्ला की बात पे तुमने ये कहा था कि आप क्यों नहीं करते, तुम्हें पता नहीं अब्दुल्ला कौन है, और अली कूफा को एक खत लिखा और उसने लिखा औसर तो अला नफसी, उमर अपनी जान की कुर्बानी दे के अब्दुल्ला को भेज रहा है, मैं मेरा इसको जुदा करना अपनी जान पे खेलना है, मैं भेज रहा हूं ताकि तुम्हें तालीम दें। अब्दुल्ला इतने कहने लगे अब्दुल्ला रजी अल्लाह उनका 90% इल्म ये सैयदना उमर रजी अल्लाह का है, तो 10% में भुगताए हुए हैं इल्म तो असल में ये वो चीज है। शाह रहमतुल्लाह फरमाते हैं सबसे अच्छा आदमी ये है वह अज़हदुहुम फिल उमूरिल अज़ाम अज़अकुम बहीमा, और फिर बुरे कामों में गुनाहों से सबसे ज्यादा दूर वो लोग होते हैं जिनमें गुनाह करने की ताकत ही नहीं होती, लेकिन साहिबुल आलिया, लेकिन जिन लोगों में अलबत्ता मिलतियत आलिया वाले खुद छोड़ देते हैं और अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होने के लिए फारिग होने के लिए मदतियत साफला वाला अगर जानवरपना छोड़ दे तो सब कुछ छोड़ देता है आखिरत की तैयारी के लिए, वरना ये छोड़ देता है सुस्ती के तौर पर। तीसरी किस्म फरमाया तुम देखोगे कि गुनाहों से दो तरह के आदमी बचते हैं, एक गुनाह हिम्मत ही नहीं, चोरी क्यों नहीं की, मौका ही नहीं मिला, हिम्मत ही नहीं पड़ी, हाँ चोरी के लिए भी दिल चाहिए ना, گناہ کیوں نہیں کیا؟ گناہ کے لیے تو ہمت درکار ہے نا، نہیں پڑتی ہمت. دس دوست ہوتے ہیں کلاس میں، کہتے ہیں محاذ اللہ فلانے کی ریڑی سے پھل چرانا ہے، باقی کہتے ہیں تم ہی کر لے، ہم نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ گناہ کے لیے بھی تو ہمت چاہیے نا. جن لوگوں میں ہمت ہوتی ہے عالی، ان کی تربیت ہو جائے تو اتنے ہی پڑے اور شیطان کے ہتھے چڑھ جائیں تو اتنے. شاہ صاحب رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ تو ایسے ہوتے ہیں بس پھر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں. ہمارے زمانے میں اس وجہ سے بھی گناہ سے باز رہے تو غنیمت ہے، کیا فائدہ آخرت برباد ہو جائے، اللہ کی معصیت اور نافرمانی میں حصہ پڑ جائے. اس کی یہ بھی درجات ہوتی. فرماتے ہیں اور پھر کچھ لوگ ہوتے ہیں تم دیکھو گے کہ گناہ وہ نہیں کرتے جن کی طبیعت میں نیکی اور تقویٰ کا اتنا غلبہ ہوتا ہے کہ وہ خود بخود سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے، یہ کام نہیں کرتا. یہ ہے وہ مثال جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں تھی، اور صحابہ رضی اللہ عنہ میں وہ لوگ جیسے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تھے. انہوں نے کہا زمانہ جاہلیت میں اور اسلام لانے سے پہلے بھی اور بعد میں بھی میں نے کبھی شراب نہیں. ایک صحابی رضی اللہ عنہ سیسی نے پوچھا کہ تم نے شراب چھوڑ دی؟ انہوں نے کہا ہاں چھوڑ دی. اس کا کیوں؟ اس کا میں نے شراب پی اور اپنی بیٹی پہ ہاتھ ڈال دی تو جب میں ہوش میں آیا تو میری بیوی نے کہا کہ تم ایسے نالائق ہو گئے کہ میرے دھوکے میں اپنی بیٹی پہ ہاتھ تم ڈال دیا. تو اس کا میں بہت رویا اور میں نے اللہ سے معافی مانگی اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا اور توبہ کر لی کہ جو چیز عقل کو اتنا ظاہر کر دے کہ آدمی بیوی اور بیٹی میں فرق نہ کر سکے، یہ کوئی انسانیت کوئی طریقہ ہے؟ تو میں نے چھوڑ دیا. نہیں، بہت واقعات ایسے مل جائیں گے کہ یہ لوگ جو کبھی ہمت اور طاقت کے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار نہیں پی. سگریٹ بہت سے لوگ آپ دیکھ، اگرچہ سگریٹ گناہ نہیں لیکن نہیں پیتے، کہتے ہیں یہ بھی کوئی کام ہے کرنے. یہ بہت سی چیز ہے، یہ جتنے بھی مری کے علاقے ہیں نا یا جتنے بزرگان دین کے اس ہوتے ہیں، اتفاق ایسا ہے ان سب کے اس موسم میں ہوتے ہیں جس زمانے میں بھنگ ہوتی ہے. اللہ جانے، مطلب ہے جس کا اس دیکھو نا، ہر ایک کا اس کتنے سال سے ہم دیکھ رہے ہیں اور بسیں چل رہی ہیں. ان کے ان بزرگوں میں سے کسی کو سردیوں میں انتقال کی کیوں نہ سوجی، گرمیوں میں اور اس موسم میں جب بھنگ کے پودے ہوتے ہیں، ہر ایک کے انتقال کسی زمانے میں ہوا. یہ آخر کیا قصہ ہے؟ تو اس لیے کہ بےچارے بزرگ ہوں گے جو بھی ہوں گے، سائیں صاحب جو بھی ہوں گے انتقال فرما گئے، اگلوں نے تعریف وہ رکھی جس میں زیادہ سے زیادہ لوگ اچھے موسم میں آئے، بھنگ گئے، پیالے پیئے، یہ کریں وہ کریں. تو اس لیے جو لوگ عالی ہمت کے ہوتے ہیں نا ویسے ہی نہیں پیتے، وہ کہتے سر یار یہ بھی کوئی کام کرنے کا، یہ بھی کوئی کام کر. ہمت اتنی کمی ہوتی ہے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں ان کی بہیمیت جن کی سخت ہوتی ہے، اور وہ لوگ اپنے آپ کو قابو پا کے نفس پہ پھر بھی آگے چلتے ہیں، یہ کمال کے لوگ. اس لیے کہ اس کی ہمت بڑی شدید ہوتی ہے، اس ہمت کی وجہ سے تراویح میں ایک گھنٹے کھڑے ہو جاتا ہے، ڈیڑھ گھنٹہ کھڑا ہو جاتا ہے، طواف کرنا پڑے تو دن میں دس دس طواف کر لیتا ہے. ہمت ہوتی ہے، طاقت بھی ہوتی ہے، کہتا ہے اللہ کی عبادت میں کیوں پیچھے ہٹے. یہ سیدنا عمر، یہ بڑے بڑے قابل صحابہ رضی اللہ عنہ میں ہمت تھی اور اس وجہ سے جان پر کھیل گئے، گزر گئے، کوئی پرواہ نہیں کی، اس لیے کہ ہمت بڑی عالی تھی. تو شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اسی لیے فرمایا ہے کہ وہ اشدہم اتحاما فی الامور العظام، اور بڑے بڑے کاموں میں اندھا دھند جو لوگ گھس جاتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کی بہیمیت جانور پناہ سخت ہوتا ہے. اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں صاحب السافلہ اشدہم اتحاما فی نقل القتال وحمل الاثقال، تم انہیں دیکھو گے جن لوگوں کی ہمتیں بلند ہوتی ہیں، وہ کام زندگی میں کرتے ہیں جو پبلک کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں اور پبلک کے دفاع، پبلک کے لیے بہت اچھے اچھے کام کر جاتے ہیں. ہمت بلند ہوتی ہے، کہتا ہے چلو ایک نہر ہمت بلند کنواں تعمیر کر لیتے ہیں. اچھا ہمت بلند ہوتی ہے، گاؤں میں رستے نہیں یاد راستے تعمیر کر لیتے ہیں، گاؤں میں اسکول نہیں ہے اسکول بنا لیتے ہیں. ہمت بلند ہوتی ہے اور امانت دار ہوتا ہے، کہتا ہے پیسے کسی طرح جمع کرتے ہیں، پیسے جمع کر کے اپنے گاؤں اپنے شہر کے لیے یہ کام کر لیتے ہیں. یہ سب ہمت کی باتیں ہیں اسی لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ اس آدمی سے محبت کرتا ہے جو ہمت کا بلند ہوتا ہے. اور اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں آتے آپ نے فرمایا اگر موت سامنے نظر آ رہی ہو اور تمہارے ہاتھ میں کھجور کا پودا ہو تو کوشش کرنا پودا لگا کے ہی مرو, اس سے پہلے نہ مرو. مفہوم اس حدیث کا یہ کہ موت کو دیکھ کے ہمت کیا ہارنی ہے, مرنا تو ایک دن ہے ہی نا, جو پہلے تھے وہ بھی مر گئے, کیوں نہ مرنے سے پہلے ایک اچھا اور کام کر دے. شبلی نے آلنٹ کے متعلق لکھا ہے نا, ڈاکٹر آرنل نے کچھ بھی نہ ہندوستان میں کیا ہوتا علامہ اقبال دے گی. علامہ اقبال جب شاعری کرتے تھے تو علامہ بیچارے کس کو سناتے, 80 سال تو ان کے انتقال کو بھی ہو گئے, قوم نے کیا. اب بدبختی کا حال یہ ہے کہ ٹی وی پہ مذاکرہ بحث ہو رہی, حسن نثار صاحب نے کہا کیا اقبال ایک لوکل شاعر تھا, ایسے اقبال کرتے رہتے. انہیں کیا پتا انہوں نے فارسی پڑھی ہو یا وہ اپنی کیفیت سے باہر نکلے تو انہیں پتا چلے نا کہ علامہ کیا چیز پہ. اقبال جیسا آدمی جب دیکھا قوم میں کوئی رسپانس نہیں تو انہوں نے شاعری کے چھوڑنے کی سوچ دی. ان کے دوست عبدالقادر نے کہا کہ علامہ شاعری نہیں چھوڑو, اقبال کام کرنا. ان کا یار کوئی ہے ہی نہیں سننے والا, آدمی کوئی نہیں. علامہ نہیں مانے, طے ہوا کہ فلسفے کے استاد ہیں ڈاکٹر آرنلڈ, ان کے پاس آرنلڈ کے پاس آرنلڈ نے کہا اقبال شاعری کرو, تم پیغام دو قوم کو, کوئی پرواہ نہ کرو, آج نہیں ہے نا کل تمہاری قوم میں ایسے افراد آ سکتے ہیں جو تمہارا پیغام پڑھیں اور ان میں ہمت پیدا ہو اور وہ بلند لوگ بنیں, یہ نہ کرو. آرنلڈ جب جانے لگے علی گڑھ سے اور ادھر سے فارغ ہو کے تو ہندوستان میں لوگوں نے فیصلہ کیا, سر سید حالی شبلی یہ سب ڈاکٹر اقبال سب بڑے بڑے لوگ کہ ہم ایشیا دروازے تک پہنچانے جاتے ہیں مہمان کو. انہوں نے کہا اتنا بڑا آدمی یورپ نے دیا ہے کہ ہم ایشیا کے آخری دروازہ ترکی میں ہیں, جہاں سے آگے یورپ شروع ہوتا ہے وہاں تک جائیں گے آپ کو پہنچانے. سب نے کہا شبلی جائیں. شبلی کہتے ہیں میں آرنلڈ کو رخصت کرنے گیا کہ ایشیا کے آخری حد تک ہم جائیں گے. تو جہاز توڑنے لگا, صبح صبح سارے مسافر اٹھ بیٹھے, جہاز ڈوبنے کا اعلان, ایمرجنسی ہو گئی, سب کچھ ہو گیا کہ جہاز کا انجن پھیک ہو گیا اور انجن گر گیا, دوڑا دھماکہ ہوا, جہاز چھولے کھائے. تو سارا جہاز پریشان, میں بھاگا, میں نے کہا پتہ نہیں ڈاکٹر آرنلڈ کا کیا ہوا. دیکھا تو آرنلڈ آرام سے لیٹے کتاب پڑھ رہا. میں نے آرنلڈ سے پوچھا کہ آپ کو پتا ہے کیا ہو گیا, تو اسے بڑی بے نیاز سے کہا مجھے پتا ہے کیا ہو گیا. میں نے کہا آپ کو پتا ہے اس طرح نے, ان کا مجھے سب پتا ہے, جہاز ڈوب سکتا ہے, ہم مر جائیں گے, مجھے سب پتا ہے. میں نے کہا کمال ہے, اتنا بڑا حادثہ ہو رہا ہے اور آپ کتاب پڑھ رہے ہیں. اس نے کہا شبلی دیکھو مرنا تو ہے ہی, کیوں نہ چار لفظ پڑھ کے ہی مرے, مرنا ہی ہے نا, تو چار لفظ پڑھ کے کیوں نہ مرے, میرے شور مچانے سے کیا فائدہ ہوگا, آرام سے تم بھی جاؤ, سونا ہے تو سو جاؤ, پڑھنا ہے تو پڑھو. جو جن کا کام ہے اس جہاز کو سنبھالنا اور انجن کو درست کرنا وہ کرے, میرا تمہارا کوئی کام نہیں. یہ ہے وہ چیز کہ صاحب ہمت لوگ وہ اپنے میدان سے فرصت ہی نہیں ملتی اپنے کام سے دوسرے کی طرف کیا دخل دینا. اس کی جو نفرت کے پرچار کرتے رہتے ہیں نا, فلاں کافر, فلاں ایسا, فلاں ایسا, اس کے پاس نہ, اس کا نفرت کی بنیاد پہ جو شخصیات مذہبی لوگ تعبیر کرتے ہیں, مذہبی لوگ بچے کی شخصیت جو نفرت کی بنیاد پہ بناتے ہیں, مذہبی لوگ جو اپنے مفادات کی خاطر نفرت کا زہر دے کے بچوں کو اپنی طرف کھینچتے اور محدود کرتے ہیں, ہمیں بڑی حیرت ہے. ہم کہتے ہیں یار ہمیں تو جن سے محبت ہے ان کے لیے وقت نہیں ملتا, تمہیں نفرتوں کے لیے کہاں سے وقت ملتا ہے. ہمیں جن دوستوں سے محبت ہے کئی مہینہ جی چاہتا ہے کہ یار جا کے بیٹھیں گے گپ شپ لگائیں, فرصت ہی نہیں, فرصت مل جائے تو وقت نہیں ملتا, وقت مل جائے تو فرصت نہیں ملتی. ہمیں تو محبتوں کے لیے وقت نہیں ملتا, حیرت ہے لوگوں کو نفرتوں کے لیے کہاں سے وقت ملتا ہے. نفرت نبھانا بھی تو ایک چیز ہے نا, محبت نبھانا بھی ایک چیز ہے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں, چوتھا حکم انہوں نے لگایا, ان کا یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں کی ہمتیں انہیں اللہ کا قرب دیتی ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات رات بھر پڑے ہیں, اللہ کی عبادت ہو رہی ہے, پاؤں سوج گئے ہیں, اور وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں اللہ کے رسول آپ تو بخشے ہوئے پھر بھی اتنی افلا کون ابدن شکورا, پر ماں نے عائشہ بخشا ہوا تو ہوں یقیناً, لیکن کیا میں اللہ کا شکر گزار بنتا نہ بنتا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جیسا آدمی اور بیٹی نے ام المومنین حفصہ رضی اللہ عنہ نے ایک نرم گدا بھجوا دیا اور کہا والد اس پہ سویا کرے, گدا لے کے واپس آئے اور کہا حفصہ بیٹی میری تم نے بھجوایا بڑا افسوس ہے, تمہیں نہیں پتا کہ تم نے ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گدا دوہرا کر دیا تھا, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر پڑھا کے تمہارے پاس آئے کہ تم نے مجھے بتایا تھا, فرمایا کہ تم نے کیا کیا, اتنا نرم بستر تھا آج رات میں تہجد نہیں پڑ سکتا, تو ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گدے کو ایسے استعمال نہیں فرمایا تھا. میں تمہارا والد چاہتا ہوں جس حال پر وہ چھوڑ کے گئے ہیں نا بس اسی طرح جا کے ملوں ان سے. یہ بڑی چیز تھی, یہ بڑے بڑے اقابر صحابہ رضی اللہ عنہ کو متعلق آئے گا کہ انہوں نے کہا جس حال پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے ہیں بس اس حالت پہ ہم مل جائیں, کوئی چیز غالب نہ آئے. اسی جیسے عبیدہ بن الجراح فاتح شام اور بیت المقدس اور یہ اور وہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا چابی بیت المقدس, مشہور واقعہ ہے یہ کسی نے لکھا نہیں زیادہ, اس کو کوئی لکھے نا یہ بڑے کام کی چیز ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جو سفر تھا نا بیت المقدس کا اس میں کیا کیا چیزیں پیش آئی تھی, یہ اب تک کسی نے اس پہ علیحدہ لکھا کوئی رسالہ کوئی کتاب لکھ دیتا تو یہ چیز بہت بہت چیزیں اس میں پیش آئی ہیں. اس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ فجر کی نماز پڑھ کے عبیدہ بن الجراح کے خیمے میں چلے گئے, اب عبیدہ کمانڈر چیف سب کچھ دیکھا ایک طرف یہ چیز ایک طرف یہ چیز, بس ایک چادر اس پہ وہ لے کے, تو کہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ رو پڑے گا, کہا عبیدہ سب لوگ بدل گئے میں بھی بدل گیا, بس تم ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس حال میں چھوڑ کے گئے تھے تمہاری زندگی ویسے ہی, تم نہیں بدلے. ان کا حضرت میں بدلنا نہیں چاہتا, سب کچھ ہے لیکن میں چاہتا ہوں بس جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے ہیں اسی طرح مل جاؤں. تو یہ ہمت والے لوگ جو تھے نا, کہ ان کی کام ہے چار حکم بیان کیے, چار صاحب رحمۃ اللہ نے چار باتیں بیان کی.